الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال عز وجل كما ورد في سورة صاد، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقال جل وعلا كما ورد في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. رواه الامام بخاري رحمه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فيكم نبوة ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله ما شاء يرفعها ثم تكون خلافة على من هذه النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله ما شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاظا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفع الله ما شاء يرفعه ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله ما شاء يرفعها ثم تكون خلافة على من هذه النبوة ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد عن النعمان بشير عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرين والمحترم خواتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے آج کے خطبے کا عنوان آپ کے علم میں ہوگا، خلافت کی حقیقت اور عہد حاضر میں اس کا آئین اور قانون خاکہ یا ڈھانچہ. دوسرا خطبہ ہوگا عہد حاضر میں خلافت کا معاشی نظام اور معاشرتی نظام، اور تیسرا خطبہ ہوگا کہ خلافت عالمی سطح پر قائم ہو کر رہے گی جس کے لیے ہمیں کمر کس لینی چاہیے، اس کا بنیادی طریقہ کار کیا ہوگا وہ بھی میں بیان کروں. تمہید کے طور پر میں یہ عرض کروں کہ یہ خالق بینا حال بڑا تاریخی حال ہے. بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا جب پچھلی صدی اس آغاز میں تحریک خلافت چلی تھی ہندوستان میں، بڑی عظیم تحریک، اس وقت جو زعامات یا تحریک خلافت تھے ان کے خلاف مقدمہ بغاوت اس ہال کے اندر منعقد ہوا تھا، اور اسی ہال میں نومبر 1921 میں ان تمام زعامات کو عظیم لیڈروں کو دو دو سال قید بابشکت کی سزا سنائی گئی. یہ آج سے 86 سال قبل کا واقعہ ہے. یہ البتہ جان لیجئے کہ وہ جو صحیح کی خلافت تھی وہ خلافت کو قائم کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ خلافت کے نام سے جو ادارہ دنیا میں موجود تھا اگرچہ وہ بہت کمزور تھا، بوسیدہ تھا، پرانا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ مرد بیمار ہے، یورپ کا مرد بیمار ہے یہ خلافت عثمانیہ، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک سمبولک حیثیت تھی، ایک علامتی حیثیت تھی، جیسے امت مسلمہ کی مرکزیت عقیدہ توحید پر بھی مبنی ہے، ہمارا اللہ ایک، عقیدہ رسالت پر بھی ہے، ہمارے رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خانہ کعبہ وہ مرکز ہے ہماری اس امت کا، اس کے ساتھ ہی خلافت کا نظام بھی مسلمانوں کی وحدت ملنے کی ایک علامت تھا، اگرچہ اس کی معنویت ختم ہو چکی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس میں کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن یہ کسی بھی ایک علامتی ادارہ تھا، اور مسلمانوں کی اس کے ساتھ جتنی عقیدت تھی اور جتنی جذباتی وابستگی تھی، اس کا اس سے اندازہ کیجیے کہ ہندوستان بھر میں تحریک چلی، جبکہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہودیوں کی سازش کے تحت حکومت برطانیہ خلافت کے خاتمے پر پورا ہوا ہے، برطانوی سامراج اور دنیا کی عظیم ترین قوت تھی اس وقت برطانیہ، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لہذا اس وقت ایک احتجاجی تحریک چلی تھی، اس خلافت کو ختم نہ کیا جائے، خلافت کو قائم رکھا جائے، اور اس تحریک میں مسلمان اس قدر جوش و خروش سے شریک ہوئے تھے، پورا ہندوستان گونج گیا تھا، بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو دے دو، بی اما مولانا محمد علی جوہر کی والدہ مکرما، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوں میرے شوکت علی جان بیٹا خلافت کو دے دو، اور پڑھ کے کلمہ، کلمہ پڑھ پڑھ کے جھڑکی پہ چڑھنا، جان بیٹا خلافت کو دے دو، یہ اشعار پورے ہندوستان سے مربوط ہے، اور یہ خاص بات ہے، پوری دنیا میں اور کہیں کوئی تحریک نہیں چلی خلافت کے تحفظ کے لیے یا خلافت میں کے خاتمے کے لیے جو سازشیں ہو رہی تھی اس کے خلاف احتجاج کے طور پر کہیں کوئی تحریک نہیں سوائے ہندوستان کی، اور ہندوستان میں ایسی زبردست تحریک چلی کہ گاندھی کو اس میں شامل ہونا تھا، کہاں گاندھی کہاں خلافت، لیکن ہوا گاندھی اس کے شریک ہوا، بہرحال یہ میں صرف کچھ پرانی یادیں تازہ کر رہا ہوں، لیکن اس تحریک کا مقصد خلافت کا قیام نہیں تھا، ابھی نام نہاد کہنے نام کی ایک خلافت موجود تھی جس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور ان سازشوں کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، کوئی احتجاجی تحریک تھی، بہرحال تحریک خلافت کے بعد تحریک پاکستان چلی، اس کا مقصد میں آپ کو تیسرے خطبے میں بتاؤں گا کہ اسی خلافت کے نظام کا قیام تھا، علامہ اقبال کے نزدیک بھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نزدیک، یہ میری تیسری تقریب کے اندر باتیں آئیں، پھر کہیں کہ پاکستان میں چلی ہے وہ اسلام کے نام پر چلی، اور یہ دنیا میں واحد تحریک ہے آزادی کی اس میں اسلام کا نام لیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم ناکام ہوئے، قیام پاکستان کے بعد اب 57 برس گزر چکے ہیں اور وہ خلافت کا نظام یہاں دیا ہے، آج سے 12-13 سال پہلے میں نے یہی سے اسی جگہ سے خلافت کی تحریک کے آغاز کا اعلان کیا، لیکن یہ تحریک اس تحریک سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اب خلافت کا نظام اکثر لوگ قائم کر رہے ہیں، وہ تو 1924 میں خلافت ختم ہو گئی تھی جو ترکوں کی خلافت تھی، سمبولک تھی، علامتی تھی، 1924 میں کمال اکا ترک اس نے خود ہی ختم کر دی، علامہ اقبال اس تحریک خلافت کے حق میں نہیں تھے، ان کا موقع یہ تھا کہ ہم انگریزوں سے بھیک مانگے خلافت، اور اس وقت کے جو حالات تھے ان میں انہیں نظر آ رہا تھا کہ اس تحریک سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جب اتاترک نے خود خلافت ختم کی ہے تو اس پر انہوں نے احتجاج کیا، چار کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ یہودیوں سے انگریزوں کی سازش ہے جو خلافت کا نظام ختم کیا ہے، یہ اپنا جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا نام نہاد مسلمان وہ فری میسن تھا اصل میں, یہودیوں کا ایجنٹ تھا, اور اس نے جو ہے خود ہی اپنے ہاتھ سے خلافت کا پردہ چار کر دیا. اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی, کا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر مستوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اے مسلمان, دوبارہ اس خلافت کے نظام کو اصلی پیور خلافت, اصلی خلافت اس کا نظام دنیا میں قائم کرنے کے لیے تجھے اپنے اسلاف کا قلب و جگر درکار ہوگا. دل ہو اسلاف والے جس میں ایمان ہو یقین, اور جگر ہو جس کو جہد کرنے کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے. بہرحال اس تحریک کا میں نے آغاز اسی ہال سے 1992 میں غالباً کیا تھا. یہ تحریک خلافت جو ہے یہ تحریک ہے, اس کے بعد کچھ عرصے جو ہے یہ پس منظر سے اس خلافت کا نقشہ پیچھے ہٹا رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت ایسی تحریک کو صحیح طور پر نتیجہ خیز ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ ایک مضبوط جماعت اس کی پشت پر ہو. جیسے تحریک پاکستان تھی, لیکن جو جماعت اس کو لے کر چل رہی تھی وہ مسلم لیگ تھی. تحریک پاکستان, لیکن اس کو لے کر چلنے والی جماعت مسلم لیگ تھی. ایسے ہی تحریک خلافت کو یہاں لے کر چلنے والی تنظیم اسلامی تھی. ہماری توجہات مضبوط نہیں کہ یہ تنظیم مضبوط ہو, مستحکم ہو, اس کا حلقہ اور دائرہ وسیع ہو, تاکہ پھر ہم آبادی سطح کے اوپر آ کر تو تحریک کے لیے لوگوں کو اپیل کر سکے جاؤ اور میدان میں نکلو. اس لیے ان سالوں کے دوران یہ تحریک جو ہے کچھ پس منظر سے پیچھے رہی ہے, لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے, میری زندگی کا 73واں برس ختم ہونے والا ہے اپریل میں. اب جتنا بھی ہے جو بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے میں اب خاص طور پر اس تحریک کے خلافت کے لیے مختص کر رہا ہوں. یہ جماعت نہیں ہے لہذا میں اس کا امیر نہیں ہوں, یہ تحریک ہے میں اس کا داعی ہوں. میں اس کے لیے بہرحال تنظیم اسلامی رہے گی. جو بھی اس تحریک کے ساتھ تعاون کرنا چاہے انہیں تنظیم اسلامی ہی میں شامل ہونا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ میں اپنی خدمات خاص طور پر مختص کر رہا ہوں. آج آپ کو دوا بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جتنی مہلت بھی ہے میں تحریک خلافت پاکستان ہی کے لیے اپنی دن رات کی جو مشقت ہے وقت کر, اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق. اچھا, ہماری اصل مسئلے کی طرف, خلافت کی حقیقت کیا ہے اس کو جاننے سے پہلے خلافت کے معنی سمجھ لیں. خلافت کا لفظ بنا خلف سے, خلف کہتے پیچھے, خلفہم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. تو یہ ہر کسی کے پیچھے کوئی چیز, اسی طرح جانشین کو کہتے ہیں خلیفہ, جو کسی کے بعد آتا ہے اس کا جانشین بنتا ہے. اسی لیے سعادت مند بیٹے کو آپ کیا کہتے ہیں, خلف الرشید, وہ بیٹا ہے جو باپ کے بعد جو ہے اب, لیکن یہ کہ وہ بیٹا سعادت مند ہے, خلف الرشید. اور جو اولاد جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کے لیے شرم کی باعث بن جائے اسے کہتے ہیں ناخلف لوگ. یہ خلف کا لفظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ناخلف خلف الرتی. اور قرآن مجید میں دو آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں, وَاذْكُرُوا رِجَالَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کی ہلاکت اور بربادی کے بعد اس کا خلیفہ بنایا. قوم نوح بھر خوش, اس کے بعد قوم عاد عمری, حکومت بھی ان کے پاس آئی, سلطنت آئی, عظیم تحریر کی, عظیم حکومت. تو وَاذْكُرُوا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, یہ سورۃ الاعراف کی آئے, اسی میں فرمایا گیا وَاذْكُرُوا رِجَالَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ, یہ حضرت صالح نے کہا اپنی قوم ثمود سے کہ یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفہ بنا دیا, اب تمہیں وہی طاقت دی ہے, حکمت دی ہے, شوکت دی ہے, تمہیں وسائل و ذرائع دیے ہیں, تمہیں حکومت دی ہے. تو یہ یہاں خلیفہ کی جمع آتا ہے خلائف, جو ابھی میں نے بتایا دونوں آیتوں میں آیا ہے, اور خلیف کی جمع خلفاء, خلائف اور خلفاء. خلفاء کا لفظ آیا ہے سورہ یونس میں بھی دو بار، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ یہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا گیا کہ ہم نے تمہارے دشمن آل فرعون کو تباہ کر کے تمہیں پھر خلیفہ بنا دیا، خلافت تمہیں دے دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا عمل کیسا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا فقط زموہ فقط جینا و بمعاو فی الکل کے مجعلہم خلائف جعلناہم خلائف۔ جب حضرت نوح کی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، انہوں نے حضرت نوح کو کی تکلیف کر دی تو ہم نے نوح کو نجات دی، فجعلناہم فقط جینا ہو بمعاو، نوح کو جو ان کے ساتھ تھے اس کشتی کے اندر، وجعلناہم خلائف، انہی کو پھر خلیفہ بنا دیا۔ تو خلیفہ بعد میں آنے والا جانشین بھی ہے، خلیفہ کسی حکومت کے بعد آنے والا حاکم بھی خلیفہ ہے، یہ جو الفاظ جو میں نے آپ کو بتایا، اولاد بھی خلیفہ ہے، وہ ناخلف بھی ہو سکتی ہے اور خلف الرشید بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ امام راغب اصفہانی نے خلافت کا جو مفہوم اصطلاحی مفہوم معین کیا ہے وہ انہی کے الفاظ میں آپ کو سناؤں۔ اب خلافت و النیابت و من الغیر، خلافت کسی اور کی نیابت، نائب ہونا، انگریزی میں کہتے ہیں وائس ریجنٹ یا وائس ریجنٹ، یہ دونوں الفاظ جو ہیں تقریباً ہم مانیں، کسی غیر کا خلیفہ بننا اس کا گویا کہ نائب بننا ہے۔ الخلافت و النیابت و من الغیر اما لغیبت منوب الیہ منوب عنہ۔ اب یہ خلافت تین شکلوں میں ہو سکتی ہے، یا تو وہ جس کی کہ نیابت ہو رہی ہے وہ غائب ہو گیا ہو، منظر سے ہٹ گیا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، تو ابھی ان کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، زندہ تھے لیکن پیچھے نائب بنایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے حضرت علی کو مدینے میں اپنا نائب بنایا۔ تو پہلی شکل یہ ہے کہ اما لغیبت المنوب عنہ، اما لموت یا پھر اس کی موت کے بعد، ایک خلیفہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کوئی خلیفہ آ گیا، وہ اما لعجز یا کوئی شخص جو ہے اب عاجز آ گیا ہے، اس کی صحت خراب ہو گئی ہے اور وہ اب ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا، تو وہ اپنا کسی کو خلیفہ اپنی زندگی میں اپنی موجودگی کو معین کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ تاریخی واقعہ نوٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے گھر میں پلے تھے، جب وہ دریائے نیل سے ان کا وہ جس کے اندر کہ ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوا تھا اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے انہیں ایک وقت کے اندر بند کر کے اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا، پھر وہ آل فرعون کے گھر کی خواتین نے دریا کو نکالا، وہ نہا رہی تھی دریا کے کنارے پر، تو وہ جو فرعون اس وقت تھا حضرت موسیٰ اس کے گھر میں اس کے محل میں پلے، لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا کر فرعون بنا دیا، خود زندہ ہے لیکن عاجز آ گیا، اب ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ میں نے آج سے دو سال پہلے اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے تنظیم اسلامی کی عمارت کے لیے، بہت مشہور ہے وہ، لیکن یہ کہ مہاراج میں نے جب محسوس کیا کہ میری صحت پر جواب دے رہی ہے تو میں نے انہیں نامزد کر دیا، پہلے وہ مجھ سے بیٹھ کے اب میں اس سے بیٹھ کے، ہمیں تو تنظیم میں کام کرنا ہے، کون امیر ہے کون نہیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ چوتھی بات یہ فرمائی امام راوی اصفہانی نے وَإِمَّا لِتَشْرِیفِ الْمُسْتَخْلَفِ، کبھی کبھی مستخلف جسے خلیفہ بنایا جاتا ہے اس کے اعزاز کے طور پر اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو مرشد حضرات ہوتے ہیں صوفی حضرات اللہ والے، وہ اپنی زندگی میں خلافت دیتے تاکہ وہی کام وہی آگے کریں اور ان کو بھی ایک حیثیت حاصل ہو جائے کہ لوگ سمجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں فلاں کو خلافت دی ہے، اب آپ ان سے اپنی اصلاح نفس اور تصفیہ نفس کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے خلفاء جو ہے زندگی میں نہیں ہوتے، تو یہ پھر نوٹ کر لیجئے، الخلافت و النیابت و عن الغیر، اما لغیبت المنوب عنہ و اما لموتہ و اما لعزتہ و اما لتشریف المستخلف، یہ شکل ہے خلافت کا اصطلاحی مطلب۔ اب سمجھیے اللہ تو الحی القیوم ہے، نہ اسے موت آئی ہے نہ آئے گی، لا یموت ابدا ابدا، الحی القیوم، اور وہ ہر آن موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہوا معکم انا معکم تھی، تو اللہ کی خلافت کے کیا معنی ہوئے، وہ ہر جگہ ہے لیکن اس کے اور ہمارے درمیان ایک غیب کا پردہ ہے، ہے ہمارے ساتھ ابھی ہے، کہاں اللہ کہاں نہیں ہے، ہوا معکم انا معکم تھی، جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، بہرحال اس میں کچھ عقیدے کی بحثیں آتی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کس طریقے سے اللہ ہم سے قریب ہے، ذات کے اعتبار سے یا صفات کے اعتبار سے، یہ الگ بحث ہے، آج کی میری گفتگو کا اس سے تعلق نہیں، لیکن وہ الحی ہے، حاضر ناظر ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس نے اپنے اور ہمارے درمیان غیب کا پردہ ہائی کر، اس غیب کی وجہ سے اس نے خلافت عرضی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو میں نے آج آپ کو سب سے پہلے پڑھ کر سنائی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں میں خلیفہ بناؤں گا، اس پر کچھ اشکال بھی پیش کیا تھا فرشتوں نے، وہ چوتھا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، اس میں تفصیل سے چیزیں آئیں گی، اس وقت مجھے ان سے بحث کرنی، تو ظاہر بات ہے اس خلافت کا مقصد کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کا لحاظ، حاکم اللہ ہے، خلیفہ انسان ہے، خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے، وائس جیرنٹ کا یا وائس جیرنٹ یا وائس ریجنٹ جو چاہیں آپ لوگ کہہ لیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے، جس کے لیے بہترین مثال جو ہے ہمارے ہاں موجود ہے، آج سے 60 سال پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ وہ تو ہندوستان میں ہوتے تھے، کتنا بڑا فاصلہ تھا، قائم تھا، یہاں دہلی میں ان کا وائس رائے ہوتا تھا، اب کیا ریلیشن شپ تھا کنگ یا کوئن جو وہاں ہے اور وائس رائے جو دہلی میں بیٹھا ہے، ان کا کیا رشتہ تھا، جو حکم آئے ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، اسے تو نافذ کرنا ہے، اس میں وائس رائے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، وہ وائس رائے ہے، سورن نہیں ہے، وہ حاکم نہیں ہے، حکمران نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، لہذا جو حکم وہاں سے آیا اسے تو نافذ کرنا ہے، البتہ جو حکم وہاں سے نہیں آیا کسی معاملے میں، وہاں پھر یہ کیونکہ آن دی اسپاٹ موجود ہے، یہاں کے حالات کو زیادہ جانتا ہے، تو جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے اس حکومت کی طرف سے، ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، وہاں وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کرے کہ حالات کے اعتبار سے بہترین رائے کیا ہوگی، سلطنت کے مفاد میں کیا چیز ہوگی کہ جو سب سے بہتر ہوگی، اس کو اختیار کر سکے، یہ وائس ریجنسی یا وائس جیرنسی اور اصل سوورن کے درمیان یہ رشتہ ہے، خلافت الہی کا مطلب کیا ہوا، اللہ کی حاکمیت، انسانی خلافت، یعنی جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آ جائے اسے بے چون و چرا تسلیم کرنا، یہاں حکم نہیں ہے وہاں گویا کہ اللہ نے تمہیں آزادی دے دی ہے، اپنی بہترین کوشش سے یہ دیکھو کہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ کی مرضی سے قریب ترین ہوگی، کیا چیز ہے جو دین کی حکمت سے قریب تر ہوگی، اس کا فیصلہ کرنا، یہ خلافت، دس از دی ایسنس آف خلافت، میں آج چاہتا ہوں کہ ذرا سمجھ لیجیے، ایک ہے ایسنس، ایک ہے فارم، ایک ہے کسی شے کی اصل روح، لب لباب، ایک ہے اس کا ڈھانچہ، خلافت کے لب لباب کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، جو حکم اللہ کا آ گیا اس کو بلا چون و چرا، بلا کم و بیش، جیسے کہ حاکم ہوا تم نہیں ہو، ہاں جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں گویا کہ اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، وہ امر اللہ ہے جو اللہ کا حکم آیا، اور یہ اس نے تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، امرہم شورا بینہم، باہم مشورہ کر کے اور اجتہاد کر کے جو بہتر سے بہتر رائے ہو اس کو اختیار کریں، یہ ہے خلافت جس کی مثال میں نے آپ کو دے دی. بادشاہ یا ملکہ لندن میں اور وائس رائے دلی میں, جو ریلیشن سے ملکہ تھا وائس ریجنٹ تھی یا وائس ریجنٹ تھی, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کا جو حکم آیا فرے تسلیم خم, جہاں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا وہاں بہترین ہینڈمنٹ اور آپس کے مشورے سے معاملہ طے کر لو. اس میں سب سے پہلی خلافت جو ہے وہ بندے مومن کو اپنی ذات پر قائم کرنی ہوتی ہے. اپنی ذات پر خلیفہ بنو اللہ کے, کیا مطلب؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ کرو, اپنی جان پر, اپنے جسم پر, اپنے گھر میں نافذ کرو. یہاں اللہ کا حکم نہیں ہے, غور کرو, سوچو دین کی روح کے ساتھ کس چیز کی مطابقت زیادہ ہوگی, اس کو اختیار کرو. یہی معنی میں کہا گیا ہے سورہ حدید میں جب دو تقاضے بیان کیے گئے, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اے لوگوں, ایمان لاؤ اللہ پر, اس رسول پر, اور جس جس چیز میں ہم نے تمہیں خلافت دے دی ہے, اختیار دے دیا ہے, تمہیں جان دی ہے, یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس. یہ ذہن دیا ہے, یہ آنکھیں دی ہیں, یہ کان دیے ہیں, کوئی مال دنیاوی دیا ہے, مال و متاع دیا ہے, کوئی جائیداد دی ہے, کوئی اولاد دی ہے, سب اللہ کی امانتیں ہیں. اور تمہاری خلافت کا تقاضا کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگا دوں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. جن چیزوں میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں اللہ کا, اللہ کی حاکمیت نافذ کرو. اور نمبر دو, جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ خلافت ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور ایک ایک شخص کے لیے ہے. لیکن یہ کٹھن ہے, ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے, ہمارے وفادار ہے, دنیا سے محبت ہے, مادہ پرستی ہے, دنیا پرستی ہے, یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ہم اپنے وجود پر اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتے اور کھان کریں, اپنے گھر میں نہیں کرتے, نعرے مارنے کے لیے تیار ہوتے. تو بنیادی خلافت جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ کیا ہے, ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے اپنی ذات پر. اللہ حاکم ہے, میرا جسم, میری جان اللہ کی امانت سے میرے ساتھ. اول تو اس پر اللہ کا حکم نافذ کروں, نمبر ایک. نمبر دو, جو کچھ میرے پاس ہے, مما جعلکم مستخلفین فیہ, جن جن چیزوں میں تمہیں استخلاف اللہ نے عطا کر دیا ہے, خلافت دے دیے, خرچ کر دو اللہ کے لیے. یہ ہے روح خلافت, یہ میں نے آپ کو سمجھا دی. روح اور ہے اور ڈھانچہ یا فارم کیا ہے, اس کی مختلف شکلیں رہی. سب سے پہلے تو جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا, نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا, کیونکہ نبی کی اللہ کے ساتھ ہاٹ لائن تھی, وہی تھی. وائس رائے کے زمانے میں تو ہاٹ لائن ہوتی بھی نہیں تھی, لیکن میں ہاٹ لائن جو براہ راست وہی کی ہاٹ لائن ہے. اللہ کا حکم کس کے پاس آ رہا ہے؟ نبی کے پاس, عام لوگوں کے پاس تو نہیں آیا. اب اس کا کام اسے نافذ کرے. تو جب تک نبوت چل رہی تھی, نبی ہی خلیفہ ہوتا, شخصی خلافت نمبر ایک. معمور من اللہ, نبی خود تو کوئی نہیں بن سکتا تھا, وہ تو اللہ ہی جس کو معمور کرتا تھا, جس کو نبوت دیتا تھا. پھر معصوم, اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا تھا, وہ کہیں غلطی کا امکان پیدا ہو جائے تو بر وقت متنوع کر دیتا تھا. یہ خلافت جو ہے, یہ نبوت کی خلافت تھی جو چلتی رہی جب تک کہ ختم نبوت نہیں ہو گئی. نوٹ کیجیے اس کو, اچھی بات سمجھئے. بہت شکریہ, اللہ کو بلایا. تو میں نے عرض کیا تھا, ذرا جسٹس صاحب تشریف لائے ہیں میری ریکویسٹ پر, میری آج کی تقریر کی یہ صدر ہے. حالانکہ ہمارے ہاں عام طور پر صدر کوئی نہیں ہوتا, بس تقریر ہوتی ہے, لیکن میں نے خاص طور پر ریکویسٹ کی تھی تشریف لائے. تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ خلافت کے لیے بہترین جو مثال تھی وہ جو برٹش انڈیا میں, کہ ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ جو ہندوستان میں بیٹھے ہیں, یہاں وائس رائے ہوتا. وائس رائے کا کام کیا تھا؟ جو حکم آیا ہند مجسٹری گورنمنٹ سے یا ہر مجسٹری گورنمنٹ سے, اس کو تو نافذ کرنا. یہاں کوئی حکم نہیں ہے, تو لوکل کنڈیشن کو پوری طریقے سے پوری اپنی جتنی بھی صلاحیت ہے سوچ وچار کی مروئے ساتھ لائے, اور جو سلطنت کے مفاد میں کھڑی ترین بات نظر آئے اس کے مطابق فیصلہ کرے. یہ ہے ایسنس آف خلافت. لیکن فارم آف خلافت سب سے پہلی کیا تھی, جب تک کہ ابھی نبوت چل رہی ہے تو نبی ہی خلیفہ ہو سکتے. اسی لیے میں نے جو دوسری آیت آج پڑھی تھی, یا داؤد و انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے, فاحکم بین الناس بالحق, تو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرو, فلا تتبع الہوا, اور کہیں اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا, فیضلک عن سبیل اللہ, وہ خواہش نفس تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر رہی ہے. یہ خلافت حضرت داؤد علیہ السلام یاد کر چکا ہوں, یہ خلافت مامور من اللہ تھی, اللہ کی طرف سے. اس خلیفہ کا اللہ نے چناؤ کیا ہے, کسی انسانوں نے نہیں کیا ہے, وہ کوئی الیکٹڈ نہیں ہے. پھر یہ خلافت معصوم بھی تھی, کبھی کوئی خطا ہونے لگتی تھی تو بربر مطلب لے کر دے. اور یہ آیت جو ہے سورہ صاد میں آئی ہے وہ ایسے ہی کسی واقعے کے لیے آئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی غلطی ہونے کا صادر ہونے کا امکان ہو رہا تھا, اللہ نے مطلب لے کیا. میں اس میں تفصیل نہیں جا سکتا اس کو. اور پھر ظاہر بات ہے کہ جب ان کی حفاظت کی جاتی تھی تو وہ جو وحی آ رہی ہے, ہاٹ لائن جو اللہ کے ساتھ اسٹیبلش ہے وحی کی, اس کے مطابق وہ حکم دے کرتے تھے, اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہاں پر وہ اپنی ججمنٹ, اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کر کے فیصلہ کرتے. یہ خلافت جاری رہی. حضرت داؤد کے بعد ان کے ساتھ زیادہ حضرت سلیمان خلیفہ ہو گئے. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا دو کو دو کے مقابل میں رکھ لیجیے. کہنے کو داؤد بھی بادشاہ تھے, سلیمان بھی بادشاہ تھے, فرعون بھی بادشاہ تھا, نمرود بھی بادشاہ تھا, دونوں میں فرق کیا؟ فرعون کہتا تھا میں خود خدا ہوں, جو قانون چاہوں گا بناؤں گا, علیہ السلام ان کو میں سب کیا مصر کی حکومت میری نہیں, وہاں بھی ہزاروں قدی نکاہتی, اور یہ ساری جو آپ پارٹی کا نظام میرے کنٹرول میں, جس کو چاہوں بھوگا کھول دوں, جس کا چاہوں بند کر دوں. آنا رب حکم آنا, میں ہوں تمہارا آقا اور رب, جو چاہوں گا حکم دوں. داؤد کا دعویٰ یہ نہیں تھا, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, تم بھی اللہ کے بندے ہو. صرف فرق یہ کہ اس نے مجھے نبوت اور خلافت عطا کی ہے, جو اس کا حکم آتا میں تمہیں پہنچاتا ہوں, اسے نافذ کرتا ہوں, اور جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہاں میں اپنی صلاحیت اور سوچ اور وچار کے مطابق فیصلے کروں. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں؟ وہ سوورنٹی کے مدعی تھے, یہ سوورنٹی کے مدعی نہیں تھے. اللہ ہے حاکم, ہم اس کے خلیفہ تھے. نمرود بھی خدائی کا دعوے دار تھے. حضرت ابراہیم سے جس کا مجادلہ ہوا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل ہوا تھی. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے, رب میں بھی کر سکتا ہوں. جیل میں دو کنڈم اس کے پرزنر تھے, ان کو بلایا, ایک کی گردن وہی اڑوا دی اور ایک کو کہا جاؤ تو آزاد ہو. دیکھو میں نے جس کو زندہ رکھا چاہا زندہ رکھا, جس کو میں نے چاہ مار دیا. اس کو پھر حضرت ابراہیم نے جو آخری وار کیا, میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دیکھا. فبو حسن نبی کا اس پر وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہے. اب اس کو کیا جواب, لاجواب ہو گیا, اب اگلے جا کے لگ. تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرف ہے بادشاہی, شکل بادشاہی کی تھی, بابوشی تھی. حضرت ابراہیم, حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان دیکھے تھے. اور اس کے ذمن میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, یہ صحیح بخاری کی ہے. کالت بنو اسرائیل تصوف و حکومت انبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظامی امور انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. کلما حلق نبی خلفہ نبی, جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ پر خلیفہ ہوتا تھا. خلیفہ وہی لفظ آگے خلفہ, کلما حلق نبی خلفہ نبی. 1400 برس تک یہ نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں ہے. یہ تار یوں سمجھیے دو رسولوں سے شروع ہوا, حضرت موسیٰ حضرت ہارون, یہ دونوں تھے نا ایک وقت موجود, دونوں بھائی, اور دو پر ختم ہوا, حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ. اس کے بعد 600 سال تک دنیا میں کہیں کوئی نبوت نہیں تھی. یہ ختم کے اولا کہلاتی ہے, یہ ختم نبوت کی تمہید تھی. کہ بس اب آخری نبی اور رسول آنے کے بعد یہ کھڑکی بند ہو جائے گی. تو 1400 برس تک جو ہے کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود ہے. کالت بنو اسرائیل کا سوچ ہو لمبیا کلبا حلق نبی فلقا نبی. اچھا اب اسی کو آگے بڑھائیے, بات تھوڑی سی عجیب لگے گی. مدینے میں جو ریاست قائم ہوئی اس کا خلیفہ کون تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کہ ہم یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, خاتم النبیین, آخر المرسلین, کامل الانبیاء, کامل الرسل, ان کی یہ حیثیت ہے اتنی غالب ہے. لیکن حاکم کون تھا؟ ظاہر بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ حاکمیت کے مدعی نہیں تھے. اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, انا اول المسلمین, سب سے پہلے تو میں اللہ کے سامنے گردن جھکاتا ہوں. دوسروں کو تو بات میں دعوت دیتا ہوں, انا اول المسلمین, سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں. لیکن جہاں اللہ کی وحی نہیں ہوتی تھی حضور اجتہاد بھی کرتے تھے, اس کے مطابق کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جاتی تھی, کبھی اللہ کی گرفت بھی ہو جاتی تھی. یا ایھا النبی لمہ تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی کیوں نے آپ کیوں آپ نے اپنے اوپر وہ شہ حرام کر دی ہے کہ جو آپ کے لیے حلال کی ہے ازاد ہے؟ یہ شہد آپ نے کھائے گی, آپ نے قسم کھانی کیوں کھائی؟ حلال چیز ہے. آپ نے صرف اپنی بیویوں کی جیت جوئی کر لی. یا ایھا النبی لمہ تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ نے اللہ کے حلال کرتا شہد کو حرام کر دیا. حرام کو حلال کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا, لیکن حلال کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا دیا. صرف قسم کھائی تھی, حرام بھی نہیں کھا تھا, لیکن پکڑ ہو گئی. تو خلیفہ خلیفہ ہی رہے گا, حاکم نہیں ہے. حاکم اللہ, یعنی حکم اللہ, حاکمیت اللہ. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ جو حکم آگے نافذ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک آپ نے جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی, لیکن آپ کا دل کیا چاہتا تھا؟ قد میرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بار بار نگاہ آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے, نبی ہم دیکھتے رہے, انتظار تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے اور میں اپنا رخ پھیر دوں خانہ کعبہ کی طرف, لیکن خود نہیں کر سکتے تھے جب تک حکم آئے. حاکم کو فیصلہ وہ کرے, خود کر سکتے. اس طرح سورہ مجادلہ میں جو آتا ہے, ایک خاتون آئی فریاد کرتی ہوئی, میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. طلاق کیا دے دی؟ بلکہ مجھے جو ہے خاص طور پر زہار جس کو کہتے ہیں, عرب کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو کہہ دیں تو میری ماں کی طرح ہو, یا ماں کی پیٹ کی طرح ہو. اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی, ہمیشہ. ایک صحابی یہ کہہ دیتے. اب وہ خاتون گوشت گوشت کی ہوئی, چلاتی ہوئی, میں کیا کروں, یہ بچے بولی جاؤں, یہ میں کیا کروں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی کوئی حکم نہیں آیا اللہ کی طرف سے, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اب وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے, اللہ میری سن, فریاد سن. اب آپ سوچئے, ایک عورت کی فریاد اللہ نے سنی, وہی آئی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اللہ نے فریاد سن لی ہے اس خاتون کی جو ہے نبی آپ سے تو جھگڑا کر رہی تھی کہ کچھ چیزیں میرے لیے خدا کا نکالیے میرے لیے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بڑی نہیں آئی ہے, میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو لو ہم فیصلہ کر لیجیے. تو ایک خاتون کی فریاد پر اللہ کا حکم آ گیا, شریعت اسلامی کو ایک باقاعدہ مل گیا. تو خلافت پہلے انبیاء ہی کی تھی جب تک نبوت جاری تھی, اور اسی لیے جو ریاست قائم ہوئی مدینہ منورہ میں, اس کے خلیفہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے دیکھیے, میں اسلامی ریاست کے بارے میں کچھ اصطلاحات استعمال کیا کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ان میں سے ایک اصطلاح جو ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی, وہ مجھے بہت پسند ہے. اسلامی ریاست نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے, اسلام میں تو حاکمیت اللہ کی ہے. تھیوکریسی میں ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہو جاتی ہے, اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ نہیں, کوئی فاقائیت نہیں. تو انہوں نے ایک اصطلاح وضع کی, اور اہل علم کے لیے یہ حق ہے کہ وہ نئی اصطلاحات بنا کر سکتے ہیں. pure democracy. اس کے اندر دو چیزیں جمع ہیں, جیوکریسی اینڈ ڈیموکریسی. اس کی حقیقت سمجھ لیجیے. اب دیکھیے, ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیلته. مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. بڑی پیاری حدیث. مومن کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا تو اللہ کے حساب کا پابند ہو گیا, رسول کو مانتا تو رسول کی سنت جو ہے اس میں لازم ہو گئی. علیکم سنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین. قرآن کو مانتا ہے, قرآن کا قانون اس پر لازم ہو گیا, تو بن گیا نا بندھن در بندھن در بندھن. ایک وہ ہے مادر پدر آزاد, جو چاہے کرے, جو چاہے قانون بنا لے. مردوں کی دو مردوں کی شادیوں کا قانون بنا دے, دو عورتوں کی شادی کا قانون بنا دے, وہ مادر پدر آزاد ہے جو چاہے کرے. اس لیے کہ ان کے نزدیک حاکمیت عوام کی ہے, عوام نے ہمیں منتخب کیا, ہمیں اختیار حاصل ہے, جو چاہے قانون بنائے, حاکمیت ان کی ہے. تو تھیو ڈیموکریسی کیا ہے؟ کہ اللہ اور رسول کے احکام کا دائرہ, میں اس حدیث کو ایکسٹینڈ کیا کر رہا ہوں. پر چیزیں آپ کے پاس کھلا میدان ہے, آپ چاہتے ہیں گھوڑا بھاگ بھی نہ جائے اور کھڑا کھڑا کہ ان سے ہاتھ پاؤں جڑ نہ جائے. آپ 200 گز لمبی رسی سے اس گھوڑے کو باندھ لیجیے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ 200 گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے. اس سرکل کا جو دائرہ ہے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. اس کے اندر اندر وہ آزاد ہے, 100 گز پہ جائے, 150 پہ جائے, 200 پہ جائے, 199 پہ جائے, 200 پہ جائے, یا گھوٹے کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو جائے, اس کی مطلب ہے فری. لیکن 201 گز نہیں آئے گا, نہ مسجد میں, نہ مغرب میں, نہ شمال میں, نہ جنوب میں. بات سمجھ لیجیے, اسلامی ریاست میں سرکل کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکام. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. بس ان حدود کے اندر اندر, یہ حدود کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے. 150 گز پہ جاؤ, 200 پہ جاؤ, یا کھوٹے کے ساتھ کھڑے رہو, یہ مباحات ہیں. ان مباحات سے امرو ہوں شورا بہنا ہوں. اس دائرے کے اندر یہ ڈیموکریسی ہے, لیکن مطلق ڈیموکریسی نہیں ہے. اس کے اندر حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے, عوام کی نہیں. اور اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی ہے, کسی مذہبی طبقے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلا پوپ صاحب کو اختیار ہے جو چاہے حکم دے دے. جائے اللہ اس کے رسول کے احکام, کتاب و سنت اس لائنے کے اندر اندر تم آزاد ہو, مشورہ کرو, امرہم شورا بینہم. اس اصول سے جو تھیو ڈیموکریسی کی اصطلاح مولانا مودودی کی تھی وہ سب سے درست تھی. البتہ ایک میں نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا پاپولر وائسلیجنسی آف دی پیپل, یہ غلط ہے. عوام الناس کی نہیں ہے یہ خلافت, خلافت آف دی مسلم, کلیکٹو وائسلیجنسی آف دی مسلم. جو اللہ کو حاکم مانتا ہے خلافت کا حقدار وہ ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو خلافت کا نہیں جائے گی. لہٰذا یہ کلیکٹو جو ہے وائسلیجنسی ہے, پاپولر نہیں ہے. وہ پاپولر کا لفظ انہوں نے ڈیموکریسی سے لے کر پاپولر ڈیموکریسی, عوامی حاکمیت, اسے جو ہے وہ عوامی خلافت سے میں بدل دیا. اس سے مجھے اختلاف, اس کی کلیکٹو وائسلیجنسی آف دی مسلم. اچھا آپ اس کو بھی سمجھ لیجیے ایک اور حوالے سے. یہ جو شخصی خلافت اب ختم ہو گئی اور اجتماعی خلافت آ گئی, ٹھیک ہے, بین ہی یہی ہوا ہے کفر اور شرک کے اندر. پہلے ایک شخص فرعون ہوتا تھا حاکم, نمرود ہوتا تھا حاکم, اب حاکمیت تقسیم کر دی گئی, اب پاپولر ڈیموکریسی ہے, پاپولر سوورنٹی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ بھی سوورن ہیں, یہ بھی سوورن ہے, وہ بھی سوورن ہے, وہ بھی. آپ نے اپنا ووٹ دے کر اپنی سوورنٹی کسی کو ڈیلیگیٹ کر دی. اب وہ نمائندے وہاں پر بیٹھیں گے, وہ آپ کی سوورنٹی کی بنیاد پر وہاں پہنچے, ان کے باپ کی جاگیر نہیں تھی, لیکن اب وہ نمائندے آپ نے اپنے حق میں جو ہے حاکمیت ان کے حق ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا. لہٰذا وہ قانون بنائیں گے جو چاہیں گے بنائیں گے. اب کیا ہے؟ اسلام نے کلیکٹو جو ہے خلافت, آپ بھی خلیفہ, وہ بھی خلیفہ, ہر مسلمان خلیفہ ہے نا, وہ بھی اپنی رائے دے کر فارغ ہو جائیں گے, اپنا حق خلافت کسی کے لیے استعمال کریں گے, پھر وہ خلیفہ ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں اس وقت کا معاملہ. اسی لیے علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے ایک مشیر سے جب اس نے یہ کہا کہ یہ جمہوریت آ رہی ہے ہمارا سارا شیطانی نظام تو ختم ہو جائے گا, تو اس میں جواب میں جو دوسرے مشیر نے کہا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناخو خود نگر، انسان کے اندر اب احساس ہو گیا کہ ہم بھی تو ہیں نا، آخر یہ بادشاہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں، اس کو کافی اختیار آ گیا بادشاہ کا، یہ احساس سے. اور یہ احساس کس نے دلایا؟ یہ محمد رسول اللہ نے دلایا صلی اللہ علیہ. فرنچ ریولیوشن تو آج سے 225 ڈھائی سو برس پہلے آیا تھا، یہ جس کی بات میں کر رہا ہوں کلیکٹو کیلیفیٹ آف دی مسلم، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ تو آج سے 1400 برس ٹھوک دیا گیا. یہ جو ایک انسان کے اندر جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر، اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا لوگوں کو، تو اس نے کیا کیا شیطان نے کہ کروں گندگی ایک حد سے سر پر رکھی ہوئی تھی، فرعون نامی یا نمرود نامی، کروں گندگی حاکمیت میں ہوں رب. ہم نے کیا کیا؟ تولا تولا سب لوگوں میں بانٹ دو، نجاست تو نجاست ہی رہے گی نا، وہ کل ہو یا تولا، فرق کیا ہوا ہے کہ وہ جو آمر مطلق تھا، وہ جو حاکمیت کا مدعی تھا، آج وہ ہے عوام کو سونپ دیا گیا، تم ہو، تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ حاکمیت ہے، تم اپنے اندر سے لوگوں کو چن لو اور اختیار ہوگا جو چاہے قانون بتا دو. تو یہ میں موازنہ کر رہا ہوں کہ جیسے شخصی خلافت سے اجتماعی خلافت کا قدم اٹھا آج سے 1400 برس قبل جب نبوت کا دروازہ بند، اسی طریقے سے وہ شخصی حاکمیت سے عوامی حاکمیت کی طرف صرف اور کفر کو پوری کفری رہے گا، نجاست تو نجاست رہے گی. ایک شخص حاکم ہونے کا دعویٰ کرے یا تمام لوگ دعویٰ کریں، وہ کفر تو کفر ہے، صرف تو صرف جمہوریت اپنی اصل کے اعتبار سے کہ یہ پاپولر سوورنٹی پر مبنی ہے، یہ کفر ہے، صرف ہے. اچھا یہ جو خلافت علی منہاج النبوت کی بات میں لکھی ہے، یہ ذرا فقیر مضامین ہے اور میں آپ کی توجہ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ اتنے فقیر مضامین کے اوپر گفتگو سن رہے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ. نوٹ کر لیجیے، خلافت پہلے کس کی تھی؟ انبیاء کی. نبی اپنی ذات میں خلیفہ ہے، وہ معبود من اللہ کسی اور کے چنے ہوئے نہیں تھے، وہ معصوم تھے، ان سے خطا کا امکان نہیں تھا، اور اگر ہوتا تھا تو بر وقت متنبہ کر دیے جاتے تھے. جو اللہ کا حکم ہوتا تھا اسے نافذ کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ اپنا غور و فکر سے رائے بناتے تھے. چنانچہ تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے، آخری خلیفہ اس معنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبوت ختم، خلافت ہو گئی اجتماعی، اب مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے. اس کے دو دور ہیں، ایک دور وہ ہے جو نبوت کے بالکل ساتھ تھا، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. خلافت راشدہ کا لفظ حدیث میں نہیں آیا. صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں اولئک هم الراشدون، تمام صحابہ کے لیے آئے، سب کے سب راشدین تھے، کامیاب ہو. لیکن خلافت علی منہاج النبوہ، یہ میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی ہے، اس کی تفصیل ذرا میں بعد میں آپ کو سناؤں گا. کہ حضور نے فرمایا، دیکھو مسلمانوں، جب تک اللہ چاہے گا تمہارے درمیان نبوت رہے گی، یعنی میں رہوں گا موجود، جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا نبوت ختم، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا. نبوت کے نقش قدم پر خلافت، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، ہمیشہ تو نہیں رہے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا. پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، کاٹ کھانے والی ملوکیت. اس کاٹ کھانے والی ملوکیت کے دور میں واقعہ ہے کربلا بھی ہوا ہے، واقعہ حرہ بھی ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ملوکیت ہوگی، خلافت نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر آئے گا ملوکیت، ثم تکون ملکاً جبریاً، غلامی والی ملوکیت. پہلے مسلمان تھے بادشاہ، مسلمان تو تھے نا، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، کلمہ شہادت کو پڑھتے تھے. اب ہمارا انگریز آ کے حاکم ہو گیا، بادشاہ کے غلام ہو گیا، ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گیا 1857 کے بعد. تو ملوکیت ایک غیروں کی ملوکیت، ایک لعنت ملوکیت اور لعنت در لعنت کے غلامی کی ملوکیت، غیر مسلموں کی ملوکیت. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا جبکہ خلافت علی منہاج النبوت کا نظام دوبارہ قائم ہوگا. اس حدیث میں دو ادوار کا ذکر ہے اور دونوں کے لیے لفظ آیا ہے خلافت علی منہاج النبوہ. خلافت راستہ کی اصطلاح جو ہے حدیث میں موجود نہیں ہے. البتہ خلفائے راشدین کا لفظ حدیث میں آیا ہے. یہ بڑی اہم حدیث ہے, مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, سنن جامع ترمذی میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. عن عباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. دیکھو مسلمانوں, تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ ان قریب ایک بہت بڑا اختلاف اور بہت بڑا فتنہ دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو تم پر لازم ہوگا میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو پکڑنا. تو خلفاء راشدین کی اصطلاح تو آئی ہے, خلافت راشدہ کی اصطلاح نہیں آئی, بلکہ اس حدیث کی روح سے خلافت علی منہاج النبوۃ کی اصطلاح آئی. اور اس کے بارے میں فرمایا میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ, مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے کتلیوں والے دانت جو ہیں ان سے ان کو تھام لینا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خلافت علی منہاج النبوت کا جو پہلا دور تھا, جو خلافت راستہ کے نام سے ہم جانتے ہیں, یہ دور دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. یہ بڑی سخت کی بات میں کہہ رہا ہوں لیکن میری بات کو سمجھ لیجیے. اس دور کی کچھ خصوصیات ہیں جو اب دوبارہ نہیں آ سکتی. مثلاً وہ دور نبوت کا زمیمہ یا تتیمہ تھا, اب نہ نبوت آئے گی نہ اس کا تتیمہ نہ زمیمہ ہوگا. نمبر دو, اس وقت صحابہ کرام کا تزکیہ کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اندر سے نفسانیت کو نکال دیا, للہیت اللہ کے لیے کرتے تھے جو بھی کرتے. کیا اب اس طرح کا تزکیہ ممکن ہے؟ سوچ رہے ہیں نا. نمبر تین, صحابہ کرام نے گریڈیشن حضور نے قائم کر دی تھی. سب سے ٹاپ پر اشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی جنت, ان کے نیچے اصحاب البدر, نیچے ایک سیڑھی اترے تو وہ بدر میں جو تھے 313, ان میں سے اشرہ مبشرہ جو تھے 9 تو نکل گئے, باقی 313 جو تھے 304 رہ گئے. یہ دوسری سیڑھی پہ آ گئے. تیسرے اصحاب بیعت رضوان ذرا نیچے اتریں گے, وہ 1400 یا 1800 حضرات جنہوں نے بیعت کی ہے حضور سے, بیعت رضوان, بیعت علی الموت, بیعت علی اللہ کا فرا, نہیں بھاگیں گے یہاں سے, جانے دے دیں گے, گردنیں کٹوا دیں گے, جائیں گے نہیں, دیکھیں دکھائیں گے. اس کے نیچے آئیے چوتھی سیڑھی, جو لوگ فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے. پھر پانچویں, نیچے سب سے بیس پر, جو فتح مکہ کے بعد ایماندار ہے. یہ گریڈیشن جو ہے ٹھیک ہے نہیں. اب دنیا میں یہ گریڈیشن ہو سکتی ہے, یہ سوال ہے. تو نمبر ایک, دور نبوت کا زمینہ یا تتیمہ. نمبر دو, تزکیہ انتہائی درجے میں اللہ کے رسول نے کیا, یزکی یسوع علیہ آیات ہی وہ یزکی, تین دفعہ آیا قرآن, بلکہ چار دفعہ. نمبر تین, ان میں گریڈیشن تھے, یہی وجہ ہے نا کہ حضرت عمر نے جو اسرائے مبشرہ تھے ان کی کمیٹی بنا دی تھی. یہ جو بھی انہوں نے کالج بنایا تھا الیکٹورل کالج, کہ اب تم کیا کرو اپنے میں سے کسی ایک کے بارے میں طے کر لو, تو وہ کون تھے اسرائے مبشرہ؟ ان کے پاس سند کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے اسرائے مبشرہ میں سے استعمال کیا, وہی بنا دی. اب تو کوئی نہیں اسرائے مبشرہ. اور چوتھی اور آخری بات, کہ وہاں قبائلی نظام تھا, وہاں رائے لینے کا معاملہ مشورہ قبائل کے سردار بیٹھ کر بات طے کرنے, بات پوری ہو گئی. کوئی قبیلہ اپنے سردار کی رائے سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, یا قبائل کے سردار یا کلینس جو تھے گھرانے, یہ بنو حاکم ہیں, یہ بنو امیہ ہیں, یہ بنو تیم ہیں, یہ بنو عدی ہیں, وغیرہ وغیرہ, یہ انصار میں سے اوس ہیں, یہ خرگج ہیں, اس سے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر مشورہ کر لیں. تو مشورہ امرہم شورا بینہم, جس کو میں نے کہا تھا دائرے کے اندر اندر. یہ سارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ووٹ دو, وہ جائیں پرچیاں جو ہے وہ ڈالیں اور ووٹ ہو, اس کے بعد جو ہے وہ طے کیا جائے گا کہ کون خلیفہ ہوگا, اس کی ضرورت نہیں. نمبر پانچ,
وہ خلفاء طاہرات تھے, ان کا تذکیہ اتنا ہو چکا تھا کہ کسی کو یہ شک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کسی غلط راستے پر جا سکتے, اور ان کے اندر اتھارٹی جو ہے اس کا بڑا استقاس تھا, ایگزیکٹو اتھارٹی, جوڈیشری اور لیجسلیچر تینوں کا اختیار جو ہے اختیار اعلیٰ وہ خلیفہ کے ہاتھ میں. اب ایسا نہیں, اتنا با اختیار کسی شخص کو ہم بنا دیتے ہیں, اس طرح کا نفس مدکہ کہاں سے ملے گا؟ اچھا وہاں بھی کہا تو یہ گیا, حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا خلافت آج کی جب آپ نے حق لیا یا جو بھی تقریب تھی اس کے بعد, کہ دیکھو مسلمانوں میں سیدھا کروں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے, میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے. سیدھا کیسے کریں, کہاں جائیں, کہاں جا کر ہم کہیں کہ یہ ابوبکر غلط کام کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ, کوئی ادارہ تو نہیں تھا, کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا, اصولی ایک اخلاقی کو ہدایت ہو گئی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مانعین زکات کے ضمن میں خود حضرت عمر نے اختلاف کیا, حضرت ابوبکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کہ آپ نے دو محاذ تو پہلے کھولے ہوئے ہیں, جیسے اسامہ کو آپ نے روانہ کر دیا رومیوں کے خلاف, اور جو مرتدین ہیں جو جھوٹے نبیوں کو ماننے والے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے خلاف تو بہرحال ہمیں جہاد کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ مانعین زکات کا تیسرا جو محاذ آپ نہ کھولیے, مسلمانوں کے دل زخمی ہے حضور کے انتقال کے بعد, مورال گرا ہوا ہے, کہ تین تین محافظ نہیں ہوئے, حضرت عمر گرا ہے, حضرت ابو بکر نے وہ ڈانٹ پلائی ہے کہ عمر تم جاہلیت کے اندر تو بڑے سخت تھے, بڑے اسلام میں آ کے گھر پڑ رہے ہو, خدا کی قسم اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں امید جب دیتے تھے زکات کا تو ساتھ ہی رسی بھی دیتے تھے مانگنے کی, اب اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم اونٹ کو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی انتقال کروں گا, حکمت الدین والا ہے کیا؟ میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں ترغیب ہو جائے گی, دین محمد یہ اعلیٰ نظام نبوت ہے, نظام یہ خلافت وہ ہے جو نبوت کے نقشے طرف ہو رہے ہیں, جس میں کوئی ترغیب نہیں ہوگی, حکمت الدین والا ہے کیا؟ دین کے اندر ترغیب ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ یہ ہے خلافت راستہ کے وہ خواص ہیں جو اب دوبارہ نہیں آ سکتے. اچھا اس کے بعد کیا دور چلا ہے بیچ میں؟ درمیان میں خلافت راستہ کے اختتام کے بعد سے لے کر اور 1924 تک نام خلافت کا رہا ہے, حقیقت میں وہ خلافت نہیں, ملوکیت, اس لیے کہ سند میں دے چکا ہوں آپ کو حضور کی حدیث, پہلا دور دور نبوت, پھر خلافت علی منہاج النبوت, پھر دور کاٹ کھانے والی ملوکیت, پھر دور غلامی والی ملوکیت, پھر دور خلافت علی منہاج النبوت. درمیان میں کیا تھا؟ یہ ملوکیت تھی, یہ بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو یا فاطمیوں کی خلافت جو مصر میں قائم ہوئی یا ترکوں کی خلافت اور عمان کیری سے, یہ سب قسم بادشاہ تھی جن کا خلافت اصولی اعتبار سے خلافت سے تعلق تھی. اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجیے. لیکن اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا. اچھی طرح سن لیجیے, میرے تیسرے خطاب میں یہ بات واضح ہوگی. آج دنیا اس کی دہلیز پر کھڑی ہے, جو خلافت جو بھی ملوکیت تھی جبری ملوکیت, وہ تو یوں سمجھئے کہ تقریباً جس صدی سے زیادہ ہو گیا جو اس کا مستندہ پیش گیا, انگریز گئے, فرانسیسی گئے, اطالوی گئے, اسپینیئرز گئے, پورچوگیز گئے, ملندیزی گئے, سب گئے, تماشا دکھا کر مداری گیا. البتہ ایک اور ہے جو بہت بڑا جو ہے لوگوں کے لیے اب, جس کو کہتے ہیں کلونیلزم, فائنینشل کلونیلزم, وہ اب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ملٹی نیشنل اور ٹرپس وغیرہ کے حوالے سے دنیا میں آ رہا ہے. لیکن ٹکراؤ ہونا ہے جلد, اور اس کے بعد یہ صرف میری گفتگو جو ہے وہ تیسرے دن کے لیے ہے. پوری دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہوگا,
یہ خبر ہے محمد رسول اللہ سے دی ہوئی. وہ صادق المصدوق, وہ سچے ہیں, ان کی سچائی پر اللہ خود گواہ ہے. اب یہ نظام کیا ہوگا؟ دیکھیے, ایسن تو خلافہ ہمیں لینی ہے قرآن سے, سنت سے, سیرت سے, خلفائے راشدین سے. ایسن روح خلافہ, نظام خلافت, اس کی فارم جو ہے وہ آج کے حالات کے مطابق آپ کو بنانی پڑے گی. عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہے, اور میری سب سے پہلی کوشش یہی ہے کہ اس کی اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا ہو. خلافت راستہ کو اب نہیں آ سکتی, لیکن خلافت اللہ بھاری نبوت تو آئے گی, جس کی خبر بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایکشن کنٹینیو وہی ہوگی, لیکن اس کا لکشیہ کیا بنے گا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے, جیسے یہ بجلی ایجاد کی ہے انگریزوں نے یا امریکیوں نے, ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ لاؤڈ اسپیکر میں یوز کر رہا ہوں, کسی مسلمان کا ایجاد کرتا ہے یا کسی غیر مسلم کا؟ سائنس کی ترقی مغرب میں ہوئی, اگرچہ ہم نے خود سائنس کا احیاء کیا, گریک سائنس, گریک فلاسفی کو ہم نے زندہ کیا, اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے حوالے سے اس کا انجیکشن دے دیا ہم نے یورپی اقوام کے اندر, فرانس, جرمنی اور اٹلی. اسی کے تحت لائسنس کی تحریک ہوئی, اسی کے زیر اثر اصلاح مذہب کی تحریک ہوئی. لیکن اس کے بعد تو ساری ترقی تو وہاں ہوئی, ہم تو الٹا غفیل ہو کر عیاشیوں میں مبتلا ہو کر سو گئے. سائنس وہاں بڑھی, ٹیکنالوجی وہاں بڑھی, اور ٹیکنالوجی میں مثال کے طور پر ایک ٹیکنالوجی ہے جسے آپ کہتے ہیں ایئر کرافٹ. ایئر کرافٹ پیچیدہ مشینری ہے, یہ پانچ پانچ سو آدمیوں کو لے کر جا رہا ہے, اس کا سامان کتنا ہے, اس مشین پہ کتنے پرزے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, اس کا سمجھنا عام آدمی کے لیے ممکن ہے؟ اچھا, ایئر کرافٹ سے آگے اسپیس کرافٹ, وہ تو خراب جا رہا ہے, اور این وقت پر جا کر ہٹ کرتا ہے کام کو. یہ سائنس کہاں سے آئی ہے؟ مغرب میں ڈیولپتی ہے, ہم تو ابھی کم سے کم ایک صدی پیچھے. اسی طریقے سے اسٹیٹ کرافٹ ہے, یہ میں نے تین لفظ اس لیے جمع کیے, ایئر کرافٹ, اسٹیٹ کرافٹ, اسٹیٹ کرافٹ, ریاست کی مشینری, یہی بڑی پیچیدہ ہے. اختیارات کی تقسیم کیسے ہو, کسی کو امیر منتخب کرنا ہے کیسے کرے, اس کا طریقہ کیا ہوگا, حکومت جو ہے وہ یونیٹری ہوگی یا فیڈرل ہوگی یا کنفیڈرل ہوگی, نظام جو ہے وہ پارلیمنٹری ہوگا یا پریزیڈنٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹ کرافٹ کو بتائی. جیسے ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں, جیسے لاٹری کا استعمال کر رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشن ویسٹ نے ڈیولپ کیے ہیں اسٹیٹ کرافٹ کے, وی ہیو ٹو اڈاپٹ دم. ان انسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے روح خلافت کو اتار دیا. ہاں, اگر کوئی شے ایسی ہے ان میں سے کہ جو روح خلافت کے بناتی ہے, اسے خاص کر دیں گے, لیکن جو چیز اس روح خلافت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے, اس میں ان انسٹیٹیوشن کو اختیار کرنا یہ ہماری لازمی ضرورت ہے. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پہلی بات, ہر ریاست کا تحریری دستور ہونا چاہیے, کیا اصول و قواعد ہے, کس طور سے معاملہ چلے گا, قانون سازی کون کرے گا, کیا کرے گا, ریاست کا ایک دستور ہے. دنیا میں برطانیہ کی مثال ہے کہ کوئی تحریری دستور نہیں ہے, لیکن وہاں روایت پرست قوم ہے, روایات کی بنیاد پر بھی کام چل رہا ہے. باقی میرے انڈیا تو کوئی اور ملک نہیں ہے جس میں کوئی تحریری دستور ہے. بادشاہت ہو تو ہو اور حیدرآباد, اس میں پہلی دفعہ ہونی چاہیے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے, عوام کی نہیں ہے, نہ کسی طبقے کی ہے, نہ کسی قبیلے کی ہے, نہ کسی قوم کی, حاکمیت اللہ کی. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام آ جائے انہیں تو لازماً ہم نے نافذ کرنا. جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے, وہاں امرہم شورا بینہم کے تحت باہمی مشورے سے معاملہ طے کر لیں. اچھا,
یہ مسئلہ کہ کوئی چیز کتاب و سنت کی حدود سے باہر تو نہیں نکل گئی, وہ دو کو ایک بار دس نہیں آ گیا تھا گھوڑے کو, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ عدلیہ کرے گی. عدلیہ جو ہے وہ دستور کی کسٹوڈی ہوتی ہے, دستور کو انٹرپریٹ کرتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ بنا دی جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے شریعت کورٹ علیحدہ بن جائے جیسے کہ ضیاء الحق نے بنائی تھی, اگرچہ اسے دو ہتھڑیاں پیدا دی تھی, دو بریلیاں ڈال دی تھی, غیر واش ہے بالکل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام جوڈیشری جب اسلامی ریاست ہوگی تو وہاں ججز وہی ہوں گے جو کتاب و سنت سے واقف ہوں گے, اور وکلاء وہی ہوں گے جو کتاب و سنت سے باہر ہوں گے. اس کا فیصلہ کرے گی ججز. اب آئیے قانون سازی کیا ہوگی. قانون سازی ہی اشتہار ہے, جہاں اللہ اس رسول کا حکم ہے وہاں قانون سازی کا سوال ہی نہیں, وہ تو نافذ کرنا ہے آپ کو, سمجھ گئے. قانون سازی صرف مباحات کے اندر ہوگی, اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کا اشتہار چلے. یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. دیکھیے, ایک کہتے ہیں اشتہار, ایک ہے اشتہار کو نافذ کرنے والی طاقت. یہ دو چیزیں اللہ کا نہیں, سینکشن کیا اتارٹی کے بعد. اب باقی خلفاء نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آفر کی کہ آپ ہمارے بن جائیں چیف جسٹس قاضیوں کے ساتھ, آپ کے اشتہادات کو ہم لا آف دی لینڈ کا درجہ دے دیں گے, نافذ کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ایک تو انہیں وہ اس حکومت کے ساتھ جو گروپیت تھی انہیں تعاون نہیں کرنا تھا. نمبر دو یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی اشتہار کر رہا ہوں اور بھی لوگ اشتہار کر رہے تھے, یہ کیا کہ میرا اشتہار کرنا کرتے ہیں. انہوں نے مارے بھاری جیل میں گئے, عہدہ قبول نہیں کیا. ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے عہدہ قبول کر لیا, اور ان کے اشتہادات سارے عباسی مملکت کے اندر جو بڑی وسیع اور اس تھی وہ قانون کا درجہ ہو گئے. تو ظاہر بات ہے کہ قانون نافذ کرنے کی جو اتھارٹی تھی وہ تو عباسی خلفاء کے پاس تھی, قاضی ابو یوسف کے پاس نہیں تھی. قاضی ابو یوسف نے اشتہار کیا, وہ اشتہار داخل ہوگا کون کرے گا؟ نظام خلافت اس وقت تھا, خلافت کے نام سے جو ملی تھی جو بادشاہ بیٹھے ہوئے. یہی معاملہ آج سے 300 سال پہلے ہوا, جب ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو فقہ حنفی ہے بہت پرانی ہو گئی ہے, اس کی تدوین نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں, تو نئے اشتہار کی ضرورت ہے, تو اس کی ایک طرح سے نئی تدوین ہونی چاہیے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا کیا انہوں نے؟ اورنگزیب خود کو اشتہار نہیں کر سکتا تھا, عالم تو نہیں تھا. اسے تمام گورنروں کو کہہ دیا تمہارے یہاں جو بڑے بڑے فقہا ہیں علماء ہیں ان کو بھیج دو, نامزد کر دو. ان کی کمیٹی بن گئی, اس کمیٹی نے اشتہارات کیے اور فتوے مرتب کر کے دے دیے. ان کا نام کیا کہلاتا ہے؟ فتاوائے عالمگیری. عالمگیر نے تو نہیں مرتب کیے تھے, مرتب کرنے والے تو علماء فقہا کے مفتی حضرات, لیکن ان مفتی حضرات کے پاس اس کو نافذ کرنے کی طاقت تو نہیں تھی. نافذ تو عالمگیر نے کیے بادشاہ. تو ایک ہے اشتہار اور ایک ہے اس کو نافذ کرنے کا اختیار, یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اشتہار آپ بھی کیجیے, میں ہی کروں گا, کون کر سکتا ہے؟ اشتہار بریلوی علماء بھی کرے, دیوبندی بھی کرے, علی حدیث بھی کرے, شیعہ بھی کرے, کرے کون کر سکتا ہے؟ لیکن جس کا اشتہار نافذ ہوگا یہ پارلیمنٹ کر سکے, یہ لیجسلیشن ہوگا. کسی کو کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں, آئندہ اشتہار بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو پارلیمنٹ مستحد بن جائے گی, یہ تو نہیں ہو سکتا. یا تو طے کر دیں کہ صرف علماء جائیں پارلیمنٹ میں اور کوئی جائے گا, لیکن اگر آپ اسے براڈ بیس رکھنا چاہتے ہیں اپنی ڈیموکریسی جو ہے انٹرنل ڈیموکریسی میں, وہ جو دائرے کے اندر اندر والی ڈیموکریسی, اس کا بیس اگر براڈ رکھنا چاہیں تو آپ لوگوں کو آنے دیجیے. اچھا, اب جو علماء کر رہے ہیں اشتہار وہ وہاں پیش ہو جائے گا, تو جو اشتہار پر پارلیمنٹ کی اکثریت جو ہے وہ متفق ہو جائے وہ قانون بن جائے گا. لیکن ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ وہ عدالت عالیہ میں جو اسپیشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہو سکتی ہے, کشلیت کورٹ بھی ہو سکتی ہے, اور عام کورٹ بھی ہو سکتی ہے, ای کورٹ جو بھی ہو, سپریم کورٹ, وہاں جا کر کہے کہ صاحب یہ جو قانون بنا ہے جو بنایا پارلیمنٹ نے, میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب اس سنت کی حدود سے باہر نکل گیا, یہ تو 201 آ گیا, بلکہ 210 دفتر کیا.
تو عدالت کو ان کے حق دینا ہوگا کہ آئے موسر. پھر علماء سے بھی مشورہ ہوگا, کانسٹیٹیوشن باہر بھی بلائے جائیں گے, یونٹ کانفرنس بھی بلائے جائیں گے, کھلی بحث ہوگی عدالت میں. اگر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ ہاں یہ پورا قانون خلاف کتاب و سنت ہے یا اس کی فلاں شرط کتاب و سنت کے مناتی ہے, وہ فیصلہ دے دے گی اور نوٹس دے دے گی. اگر وہ مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو, اگر پروینشل معاملہ ہے اس کی حکومت کو, کہ فلاں دن کے اندر اندر, چار مہینے چھ مہینے کے اندر اندر آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجیے, ورنہ فلاں تاریخ کو یہ قانون ڈیفالٹ ہو جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, یہ نل اینڈ وائڈ ہوگا اور آپ کے یہاں خلا پیدا ہو جائے گا. یہ حق ہر شہری کو حاصل رہے گا. اس کا فیصلہ کہ آیا کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز تو نہیں ہو گیا, یہ فیصلہ عدلیہ سے. یہ نہیں کہ ساری علماء کا ایک بورڈ کرے گا, علماء میں کون ہوں گے, دیوبندی ہوں گے کہ بریلوی ہوں گے, کہ اہل حدیث ہوں گے کہ فلاں ہوں گے کہ فلاں ہوں گے, نہیں کچھ نہیں. ابھی یہ فیصلہ ہے. اچھا, اب آئیے جو ایگزیکٹو ہے, خلیفہ. خلیفہ ظاہر بات ہے کہ ایگزیکٹو ہیڈ ہوگا اس نظام ریاست پر پورا اختیار, اور وہ اب لوگوں کے مشورے سے معین ہوگا, اور معین مدت کے لیے ہوگا, چار سال چھ سال آٹھ سال, جو بھی آپ کرنا چاہیں. اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہوں گے. اب یہ وہ نہیں ہوں گے, عمر نہیں ہے, ابو بکر نہیں ہے, عثمان نہیں ہے, علی نہیں ہے, جن کے اوپر کسی چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت نہیں تھی. ان کا اپنا تذکیہ جب سب سے بڑا چیک اینڈ بیلنس تھا ان کے اندر, منظوری. اب نہیں, چیک اینڈ بیلنس ہوں گے. اور دستور بنانے کے اندر سب سے بڑا ٹریکی مسئلہ یہی ہوتا ہے, کہیں اتھارٹی کا انتقال زیادہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ وہ تو پولیٹیکل سائنس کا ایکزیم ہے. اتھارٹی کرنس کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی, لہذا چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. اور نمبر چار, اس خلیفہ کی امپیچمنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. اسے کہتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا, فلاں جرم کیا, فلاں یہ کیا, فلاں وہ کیا, کوئی دھارا تو ہونا. وہ جو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ میں اگر کہہ رہا ہوں تو سیدھا کرنا فرض ہے, کیسے کر لیں گے سیدھا؟ اس لیے کہ اس کی جو ایک شکل تھی وہ پھر حضرت عمر کے زمانے میں آ گئی. حضرت عمر نے بھی جب خلافت کا آغاز ہوا ان کی, تو انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں اگر میں سیدھا کروں تو کیا کرو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کی اطاعت کریں گے, دسواں عمر ہوتی ہے. اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو کیا کرو گے؟ ایک سب کھڑا ہوا بدوس کی اپنی تلوار دھیان میں سے نکالی, کس سے سیدھا کر لیں گے تمہیں؟ اور حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اندھی بہری, وہ جو ہے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں ہے جنہیں میں نیند کر رہا ہوں, یہ علامتی بصیرت میرے ساتھ ہے. میں ٹیڑھا ہوں گا, یہ لوگ تلوار ہی رہ جاتی ہے. اگر کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ امپیچمنٹ کا ادارہ کس قدر سخت ہے امریکہ کے اندر کہ ذرا سی امپیچمنٹ کی بات ہوئی تو صدر نکسن بھاگ گئے گھر کا. یہ تو یہ سب ذرا بھیک نکلا کلنٹن, اور ویسے بھی بعد میں آخر میں جا کر رعایت کی اور امپیچمنٹ سے بچا لیا, لیکن یہ کہ وہ کھڑا رہا جٹا رہا بھیک نکلا, ورنہ نکسن جو ہے وہ تو امپیچمنٹ کا نام آخر مان گیا تھا. اس کی بات ہے تاحیات میں نے کر کیا ہے کہ یہ مدت کے لیے ہوں گے, انتخاب ہوگا, اس کے بارے میں اب بعد میں عرض کرتا ہوں آپ سے. یہ جو تین انسٹیٹیوشن آج دنیا میں مانے جاتے ہیں جنہیں کہتے ہیں آپ یہ آرگنز آف دی اسٹیٹ, ایگزیکٹو, خلیفہ, ایگزیکٹو ہیڈ, لیجسلیٹر, پارلیمنٹ, وہ اشتہار کرے گی, یعنی کون سا اشتہار قانون بنے گا اس کا فیصلہ کرے گی. جو دوسری, آج بھی اصول یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں ادارے حد تک انسان ایک دوسرے سے آزاد ہونے چاہیے, الگ الگ, ہر ایک کا اپنا ڈائریکٹ کام, کوئی کسی کی تابع نہ ہو. اب میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتا رہا ہوں کہ جس میں آج اسلام کے اعتبار سے نہ کوئی منفی حکم ہے نہ کوئی مثبت حکم ہے, وہ اصل مسائل آج کے ہیں. آپ یونیٹری گورنمنٹ بنائیں گے یا فیڈرل بنائیں گے؟ اسلام نے نہ کسی کو حلال حرام قرار دیا نہ کسی کو لازم قرار دیا, سب کوئی ہو. ایسٹ پاکستان یونیٹری گورنمنٹ ہے, کوئی صوبے نہیں, کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں, ایران میں بھی تھی گورنمنٹیں کوئی شبھی کوئی شبائی اسمبلی نہیں. لیکن یہ آپ کا فیصلہ ہے, میں قرآن میں سنت میں نہ کوئی چیز لازم کی کہ لازمن یہ کروں اور نہ کسی چیز کو حرام کرا دوں. اس کا کوئی امرو ہوں پورا بہنوں لوگ اپنے مشورے سے جو نظام چاہے بنا سکتے, پھر وہ پارلیمنٹری ہو یا پریزیڈینشل ہو اب کیوں. اصل ایکشن کیا, کتاب و سنت کی بادہ دستی, قانون کوئی نہیں بنے گا کتاب و سنت کے منافی, بس ایکشن تو خلافت کی ہے. مباحات کے اندر باہمی مشورہ کر کے طے کر لو. ایک مباح دوسرے مباح میں کیا کرنا ہے نا, کاؤنسی کا ووٹ لینے تو حرج نہیں. آپ گھر میں دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں, وہاں مشروب کیا پیش کیا جائے, یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. شراب باہر نکل گئی کیونکہ وہ تو کتاب و سنت کے دائرے سے باہر گئی, حرام ہے. اب آپ شربت ہو افسر وہاں پسند کریں یا کچھ سیون اپ کریں ٹائٹ کریں, سب تو یوں گھر میں مشورہ کرو کیا کرو کون سا چاہو اس کے بھی پیش کرو. سب مباح ہے, وہ بھی مباح یہ بھی مباح. تو یہ چیزیں مباحات کے دائرے میں. نمبر تین, اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ بناتے ہیں فیڈرل اسٹیٹ, تو جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جنہیں آج ہم تو کہتے ہیں پروونسز, بھارت اب ان کو اسٹیٹ کہتا ہے, وہاں پروونس کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. امریکہ میں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسٹیٹس ہے. تو اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے فیڈرل ریاست ہے تو کتنے اختیارات رہیں گے مرکز کے پاس اور کتنے اختیارات دیے گے اسٹیٹس کو یا پروونسز کو, اس کا یو ٹھیک ہے. آپس کے مشورے سے, یہ اسلام نے نہ ادھر کوئی آپ کو فرض کیا نہ ادھر کوئی آپ کے لیے خراب قرار دیا. سب سے بجٹ بنانا ہے بیٹھے طے کرے. اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ ڈیفنس پر اتنے پرسنٹ ہونا چاہیے, تعلیم پر اتنے پرسنٹ ہونا چاہیے اور جو ہے صحت پر فیصلہ ہو, یہ سب کو باہر ہے. بس اس وقت اسے لوگ چیزیں واقع نہیں ڈرتے ہیں. اگر ہم نے اسلام کی سپریمیسی تسلیم پر کر دی تو ہمارا پنڈورا باکس ختم ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کوئی طے کرا دے کہ پارلیمنٹری نظام حرام ہے, اور وہ تو ہمارے نزدیک تو آسمان کی وہی کی طرح ہے. پارلیمنٹری نظام انگریز چھوڑ کر گیا, انگریز کی مقدس امانت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے. یہ سب جو ہے اسلامی کی وجہ سے, یونٹری فیڈرل کانفیڈرل نظام مباح, پارلیمنٹری پریزیڈینشل نظام مباح, اسٹیٹ اور برکش کے درمیان تقسیم اختیارات مباح, بجٹ مباح بنائیے ایلوکیشن کے لیے. یہ چیزیں ہیں لیکن اس میں میں آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں. خلافت راشدہ سے قریب تر جو ہے وہ صدارتی نظام, صدارتی نظام میں ارتکاز ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی خلیفہ جو اس کا صدر ہے اس کے ہاتھ میں, اینڈ ہی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن میجورٹی آف کانگریس اور سینٹ. نہائے کریں آپ کو معلوم ہے کتنے عرصے کانگریس میں اور سینٹ کے اندر اکثریت نہیں ریپبلکن کی, اور فرنجر جو ہے وہ چل رہا تھا وہاں پہ. صدارتی نظام کے اندر دوسری خوبی یہ ہے وہ اپنے منسٹر جہاں سے چاہے لیں گے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کانگریس کا الیکشن جیت کر آئے. الیکشن تو صرف بلینئر جیتے گا. پر چیزیں آپ کو معاشیات کا ماہر ملتا ہے, پروفیسر ہے کوئی بہت بڑا, ہم نے نہیں ہے سیکرٹری بنا لیجیے. تو عالمی حالات سے زیادہ واقفیت رکھنے والا اسے لے آئیے, سیکرٹری آف اسٹیٹ بنا دیجیے, وزیر خارجہ بنا دیجیے. یہ نہیں ہے کہ پہلے الیکشن لڑے پہلے پارلیمنٹ میں آج پھر وزیر بنے, نہیں. بلکہ اس کے برعکس ہے کہ اگر آپ نے کسی کانگریس مین کو لیا ہے بطور وزیر یا کسی سینیٹر کو لیا تو وہاں مستعفی ہو کر اور پھر یہاں پر آ سکتا ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو. لیجسلیشن اور ایگزیکٹو یہ الگ الگ ہے, گڑبڑ نہیں. جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ ان دو ایک دوسرے سے الگ کیے جا سکے وہ بہترین شکل ہے. تو پریزیڈینشل سسٹم جو ہے آج کا, اب دیکھیں یہ سارے وہ ہیں جن کی کسی دنیا میں ڈیولپ ہوئی ہے اور بڑا انتہائی عمل ہے وہ اس میں چلا ہے. جیسے میں نے کہا تھا سائنس کے ساری چیزوں سے ہم برسات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ہمیں یہ اسٹیٹ کرافٹ کے بھی جو ہے تھری آرگن اسکول کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا کیا ترتیب ان میں ہو سکتی ہے. البتہ جو روح آخر ہے, روح آخر یہ تو میں نے کہا کہ پریزیڈینشل سسٹم از نیئر ٹو خلافت, خلاف نظام خلافت. نمبر دو, روح آخر کا تقاضا یہ ہے یونٹری گورنمنٹ نہ ہو, فیڈرل ہو, اور زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں صوبوں کو یا جو بھی فیڈریٹنگ یونٹ سے انہیں سٹیٹ صاف کریں انہیں زیادہ سے زیادہ اقوام دی جائے. اور اختیارات میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے میں امریکہ کی تعریف کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم کی ایولیوشن میں وہ ٹاپ پر ہے. اس کا معاشرتی نظام پاتال میں جا چکا ہے, سداس بن چکا ہے, انتہائی گندا اور گھنا بن چکا ہے. لیکن سیاسی نظام ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی جو ایولیوشن کی ہائیسٹ لیول پر تھا. اور وہاں کیا ہے, کاؤنٹی لیول پر بھی اختیارات آپ کو کاؤنٹی لیول پر ملیں گے. یعنی ایک کاؤنٹی کے اندر میئر بھی الیکٹڈ ہوگا, شیرف بھی الیکٹڈ ہوگا, تھانے دار بھی کوئی نہیں ہے کہ لا کے یہاں سے یہاں رکھ دو, وہاں سے اس کو ہٹاؤ یہاں رکھ دو, فلاں کی سڑکوں بھی کرنی ہے, یہ فلاں تھانے دار طاقتور ہے اس کو وہاں تھانا بھیج دو. وہ تو اپنی کاؤنٹی کے اندر وہ الیکٹڈ ہے, تھانے دار الیکٹڈ ہے, میئر الیکٹڈ ہے, چھوٹی سی حکومت ہے کاؤنٹی کی. یہ روح ہے اس لیے کہ انسان کے اندر وہ اپنے حقوق کا جو تصور ہے وہ بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا. یہ جو آج ہمارے ہاں پرابلم بنا کھڑا ہوا بلوچستان کا شروع ہے, ہمارے حقوق اس اعتبار سے کیا ہوا تھا, پاکستان دو لفظ ہوا تھا بنگالی کہتے تھے ایسٹ پاکستان کے مسلمان, ہمارے حقوق ہم اسی لیے تیار نہیں کہ مغربی پاکستان ہم پر حکومت کرے, ہم نے اس لیے تو پاکستان جوائن نہیں کیا تھا. جب مارشل لا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوج حاکم ہے اور فوج ہے ہی مغربی پاکستان کی, مشرقی پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو گویا کہ مغربی پاکستان ہم پر حکومت کر رہا ہے, نتنگ تو ہی ہم اسے قبول نہیں کرتے, دولت ہو گیا نہیں بول. اس اعتماد سے جو انسانی شعور اور اپنے حقوق کا اشار ہے, وہ جو میں نے شعر آپ کو سنایا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناخت و خود نگر. اس خود شناسی اور خود نگری جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, لہذا ریولیوشن آف اتھارٹی جس کو آپ کہتے ہیں گراس روٹ لیول تک ہو جائے. اچھا کچھ اور مقابلے کا امور ہے جن کے بارے میں اب جو رائے میں دے رہا ہوں, بلکہ میں نے جو اب تک گفتگو کی ہے اس کو میں سبق کر دوں ایک واقعے کے حوالے سے. میں نے کہا کہ شروع میں میں نے 92 میں یہ تحریک شروع کی تھی, پھر وہ کچھ پسند کرنے چاہیے تھی, اور اب میں نے طے کیا کہ اسی تحریک کے لیے اپنے آپ کو وقت کروں گا. اس زمانے میں میرے پاس لاہور میں امریکن کانسولیٹ کے پولیٹیکل سیکرٹری آئے, جس کا سی ایم کون تھا یا سی وی کون تھا, کون تھے وہاں, انہوں نے آ کر کہا یہ آپ کی پروسیجر وغیرہ چھپ رہی ہے خلافت کے بارے میں, تحریر بھی آپ خلافت سے ملاقات کی جائے. اب رائے بات میں یہ سارا فلسفیانہ بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں جسے یہ تو نہیں کر سکتا تھا, میں نے کہا دیکھیے میں آپ کو بہت سادہ بات بتاتا ہوں. ایک جو امریکن کانسٹیٹیوشن امریکی دستور, اس میں چار چیزیں ڈال دیجیے. نمبر ایک, حاکمیت وہاں خدا کی ہے عوام کی نہیں. نمبر دو, کوئی لیجسلیشن یہاں بک آف گاڈ اینڈ دی ٹریڈیشن آف دی میسنجر, اس کی ڈپنڈنٹ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی, نہ برکت کی سطح پر, نہ صوبے کی سطح پر, نہ کاؤنٹی لیول. نو ہے. نمبر تھری, کوئی چیز ڈپنڈنٹ ہے یا نہیں قرآن و سنت کے, کتاب اللہ اور سنت رسول کے صحت پر نویش کی کرے گی. نمبر چار, نان مسلم ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی. یہ چار باتیں آپ دستور میں رکھ لیجئے, میرے نزدیک آج کے دور کا بہترین خلافت کا نظام وجود میں آ جائے. ایسنس کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت. نتیجہ کیا؟ کتاب و سنت کی عبادت کرتی کون کی عبادت ہے؟ کوئی چیز ایکسپشن میں نہیں آئے گی, کوئی سستا نہیں ہے. یا ندی نام شروع سے سنت آپ کا پورے کا پورے دام ہے. باقی جو مباحث کا دائرہ آپ اپنی مشورہ کرو کہہ دو. البتہ اس میں جو آخری بات تھی وہ رہ گئی میرے بیان میں. یہ جو میں نے آخری بات کہی ہے جو بڑی کڑوی بولی ہے آج کے تصور سے, آج تصور کیا ہے؟ نیشنل اسٹیٹ سے اس باؤنڈری کے اندر جو رہتا ہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, وہ سب شہری ہے, برابر کے شہری. ان سب کو ووٹ حاصل ہے, وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ووٹ دیں گے, سب کچھ دیں گے, وہ صدر کا انتخاب اگر ہونا اس کے لیے بھی ووٹ دیں گے. تو یہ جو ہے آج کا تصور اسلامی ریاست جو ہے آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے. جو راستے کی رغبت تو ہوگی, لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے, ایمان, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان. اور یہاں پر جو اس آئیڈیالوجی کو سبسکرائب نہ کرتا ہو, اسے نہ تشدد کرتا ہو, اسے برابر کا شہری نہیں مانے, اس کے حقوق ہیں بہت, اسی لیے اسے ذمہ کہا جاتا ہے, اس کے حقوق کی کا ذمہ لیتی ہے اسلامی ریاست, ذمہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آج اسے گاڑی بنا دیا گیا, ذمہ داری ذمہ سے بنا تھا, ہم ذمہ داری لیتے ہیں تمہاری حفاظت کی, انہیں عقیدے اور عبادات کی مکمل آزادی حاصل ہوگی, ان کا پرسنل لا بالکل ان کا اپنا ہوگا, شادی بیاہ نکاح طلاق سیپریشن کیسے ہوگی, کس طرح ہوگی, ان کی وراثت کیسے تقسیم, پرسنل لا بالکل آزاد, ان کی عبادت گاہوں کی مسجدوں سے زیادہ حفاظت کی جائے گی. آپ کہیں گے کہاں سے لے آئے تھے, یہ سورہ حج کی آئے تھے, ولولا دف اللہ تباد سمان اور کنٹریز کا ذکر پہلے آیا ہے, خانگاہوں کا ذکر پہلے آیا ہے, یہودیوں کے خلوتا خلوتا کہتے ہیں اس کو, پھر ان کا ذکر پہلے آیا ہے, پھر بدقاجر کا نام آیا, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی, مسجدوں سے زیادہ وہ اپنی نسل کو آئندہ نسل کو اپنے مذہب کی تلقین کر سکتے ہیں, تعلیم دے سکتے, لیکن مسلمانوں کے اندر وہ اپنی تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر جو ہے اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے, کاروبار پیشے سب اختیار کر سکتے, ڈاکٹری کریں, بیٹھے پریکٹس کریں, ملازمت میں آئیں, کاروبار کریں, جو بھی چاہیں, کھلا بیٹھا, بالکل کھلا بیٹھا, کوئی فرق نہیں ہوگا مسلم میں اور غیر مسلم میں, سرکاری ملازمت کھلی ہوگی سوائے یہ کہ فوجی ملازمت لازم نہیں ہوگی, ہر مسلمان کے لیے لازم ہوگی, اسلامی ریاست میں یہ پیپلز آرمی ہوگی, ہر مسلمان کو فوجی بننا ہے, جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے, اور جاؤ اپنے کھیتوں میں کام کرو, یہ انفینٹری جو ہے لاکھوں کی تعداد میں سپاہیوں کو کھڑے رکھنا, انہیں کھلانا پلانا, کھائی کے لیے ٹرین کرو اور بھیجو, جاؤ اپنی دکانوں پہ بیٹھو, جاؤ اپنے کھیتوں میں کام کرو, جب ایمرجنسی ہوگی بلا لیں گے, سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کی انہیں انسپیکشن کورس لے لیں تاکہ زنگ نہ لگ جائے ان کی سپاہیوں کو, پیپلز آرمی چائنا میں ہے, پیپلز آرمی اسرائیل میں ہے, پاکستان میں ہو رہی ہے, لیکن کسی غیر مسلم کو ہم زبردست نہیں دیں گے کہ وہ ضرور, ہاں اگر وہ کرنا چاہے تو کرے, بین بھی نہیں, البتہ میں بتا دوں ایک ایکسیپشن کیا ہوگا, دو چیزوں میں ہم غیر مسلموں کو شریک نہیں کر سکتے, نمبر ون ان دی لیجسلیٹو پروسیس, دیٹ ہیز ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام دی بک آف اللہ اینڈ دی سنہ آف حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دونوں کو نہیں مانتے تو انہیں اس میں کیسے شریک کریں گے, ان کی اپنی ہو سکتی ہے کوئی ان کی اسمبلیاں بنا دی جائیں, بورڈ بنا دیے جائیں, یا اپنے حکومت کا ضمن میں کوئی ریپرزینٹیشن کرنی ہے, کوئی حکومت سے مذاکرات کرنی, تو ٹھیک ہے تم اپنے ووٹوں سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بورڈ بنا لو, یہ سکھوں کا ہے, یہ ہندوؤں کا ہے, یہ عیسائیوں کا ہے, تاکہ تم ہم سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو معلوموں کے لیے تمہارے لوگوں کی رائے جو ہے اس میں شامل, نمبر دو ہائیسٹ لیول پر جو پالیسی میکنگ ہوگی اس میں غیر مسلم نہیں آئے گا, اس کی وجہ کیا ہے, جب بھی نظام خلافت قائم ہوگا اس کی فورن پالیسی کا ہائیسٹ قسم یہ ہوگا کہ اس نظام خلافت کو دنیا میں پھیلانا ہے, اسے گلوبل کرنا ہے, اور غیر مسلم بھی اسے پسند نہیں کریں گے, جیسے ضیاء الحق صاحب کے دور میں فوج کے اندر بھی ایک لمٹ کر دی گئی تھی, کوئی قادیانی اس سے آگے نہیں جائے گا, اسی طریقے سے فوج میں بھی طے کیا جا سکتا ہے, غیر مسلم آ سکتے ہیں لیکن اس لیول سے اوپر نہیں جائے گا, سول سروس میں بھی آ سکتے ہیں لیکن اس لیول سے اوپر نہیں جائے گا, اور ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کا بمبا سرکشما کتابوں سے بنے, اب میں کر رہا تھا یہ آخری حصہ ہے میری گفتگو کا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں, یہ چیزیں مباحات میں ہیں, آئندہ جب بھی یہ خلافت کا نظام قائم ہوگا جو بھی جماعت ہوگی جو انقلاب برپا کرے گی تو اس سے اور وہ لوگوں کے مشورے سے طے کرے گی, سب سے پہلے یہ کہ ووٹنگ کا اختیار کس کو ہوگا, نوٹ کر لیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق المسلم کفر لکل مسلم, تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں, قانونی اور آئینی حیثیت سے کوئی متقی ہے, تہجد گزار ہے, کوئی فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان, تیاری کریں. کوئی تحجد دیوار بیٹا ہے اور کوئی خاطر تو خاطر ہے, باپ کی وراثت میں دونوں کو حصہ برابر ملے گا. ہاں آپ نے کسی کو کافر قرار دے دیا, وہ زیرو ہو جائے گا, اس کا کوئی حق نہیں رہا. جب تک اسلام کے اندر ہے اس کے حقوق ہر دوسرے مسلم کے برابر. المسلم قسم لکل مسلم, یہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لیے ایک قابل قول ہے امام ابو حنیفہ. تو ووٹ تو دے مسلمان بھی دے, مسلمان دے گا مرد بھی دیں گے عورتیں بھی دیں گی, ووٹ دے گی فاسق بھی دیں گے فاجر بھی دیں گے اور متقی بھی دیں گے. البتہ ایک کا مسئلہ 18 سال پہ لے آئے اس سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایج ذرا پختہ ہونی چاہیے ووٹر سے. وہ والنٹائن ایج جو ہوتی ہے جس باقیت نوجوانوں کی, کوئی جنوبی بجاتا ہے اور موسیقی جمع ہو جاتی ہے, سوچ وچار ہے ہی نہیں. تو میرے نزدیک تو 30 سال کی عمر مطلب کم سے کم 25 برس کی عمر ہونی چاہیے, لیکن میری ذاتی رائے ہے, یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. وہ تو جب بھی وہ وقت آئے گا تو باقی مشورے سے لوگ طے کریں گے. ہاں جو کینڈیڈیٹ ہوں گے چاہے وہ صدر کے لیے آئے خلیفہ بننے کے لیے کینڈیڈیٹ ہو اور چاہے وہ لیجسلیشن میں پارلیمنٹ میں آنے کے لیے, ان کی تھورو اسکریننگ ہوگی. تمہارے پاس دولت کہاں سے آئی ہے کہ نہیں اسلین وہ چیزیں آج کے ہمارے دستور میں 62-63 نفر جو ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے. کیا یہ کبھی آیا کہ جو مقابلے کا کینڈیڈیٹ ہے صرف وہ اعتراض کر سکتا ہے, عام آدمی اعتراض نہیں کر سکتا, اور وہ مقابلے کا کینڈیڈیٹ صرف چور ہے تو کتنی تو اس کی چوری کو نمایاں کرے گا؟ من تھوڑا حاجی بگو یا تو بڑا ملا بگو, تو ہم تو دونوں چور ہیں, زیادہ ایک دوسرے کا جو ہے پردہ کھاپنا تھا کوآپریٹو ہے نہیں. لیکن اسلام میں آپ کو معلوم ہے عدالت کے اندر کوئی گواہ بھی پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے اختلاف تصدیق شہور. اچھا تم گواہی دینے آئے ہو, تمہاری بات دولت کہاں سے آئی بتا سکتے, جائز سے آئی حرام سے آئی, تمہارے بارے میں تمہاری آبادی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے تصدیق شہور, گواہوں کا تذکرہ, بات کرنا گواہوں کو کہ کون شخص جو ہے اس کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ جو لوگ قرآن لے کے پھر رہے ہیں بلکہ وہ کوئی اور کتاب ہے اس کو قرآن کی شکست بھی دیکھ کر پھر رہے ہیں, ہم سے گواہی دلوا لو اس میں پیسے چاہیے جو چاہو کہو کہلوا لو ہم سے. معاذ اللہ ہم معاذ, تو عدالتوں کے اندر گواہ نہیں ہوگا پیش جب تک اس کا تصدیہ نہ ہو جائے, اسکرینگ نہ ہو جائے پوری طریقے سے, تو لیجسلیشن میں کیسے کسی کو آنے دیا جائے؟ اس کے لیے مستقل محکمہ ہو سکتا ہے جو اشخاص اس میدان میں آئے ان کے لیے محکمہ قائم ہو کے ان کے تمام معاملات کی چھان بین ہو اور وہ اس میں سے نکل آئے اس کرنی میں سے کبھی وہ میدان میں آ سکے. نمبر 3 یہ کہ عام طور پر یہ خیال ہے کہ ون پارٹی گورنمنٹ ہو جائے گی, کسی اپوزیشن کا اسلام کے لیے اسلامی ریاست میں امکان نہیں ہے, غلط. یہ ملٹی پارٹی گورنمنٹ ہوگی. البتہ ہر جماعت سیاسی جماعت اس کے منشور کی اسکریننگ ہوگی کہ اس میں کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں. جیسے قانون سازی جو بھی ہوگی جو بھی اشتہار کرے گی لیجسلیچر وہ بھی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو کتاب و سنت کے دور سے نکل گئی, 201 مگر کیا 210 مگر آ گیا. اسی طریقے سے آپ اگر ایک منشور ایشو کرتے ہیں اس منشور کا جائزہ لیا جائے گا, اس میں کوئی کتاب و سنت کے منافی تو بات نہیں, یا تو نکالیں گے یا پھر آپ کو اس سے حصہ لینے کا حق حاصل نہیں. ہاں جو میں نے کہا مباحات ہے, آپ یہ کہیں وہ کہیں, پارلیمنٹری کی بات کریں, جو صدارتی کی بات کریں, صوبوں اور مرکز کے اختیارات میں تفصیل کے معاملے میں آپ کی رائے یہ ہے دوسرے کی رائے, یہ سب مباحات کے اندر ہے. مباحات کی بنیاد کے اوپر بجٹ ایلوکیشن کے معاملے میں جو بھی کہیں آپ کریں, لیکن یہ مباحات کے دائرے کے اندر صرف جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا منشور, مباحات کے دائرے سے باہر نہیں نکلے. خواتین آیا پارلیمنٹ کی ممبر بن سکتی ہے یا نہیں, اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 50 سال سے زائد عمر کی خواتین کو اس کی اجازت دی جائے, اور یہ تو قرآن مجید سے سورہ نور میں کہا گیا ہے کہ خاص عمر کے بعد جب عورت جو ہے وہ شادی کی امیدوار نہ ہو, ایک خاص دور سے گزر چکی ہے, تو پھر وہ اگر پورے پردے کا لحاظ نہ کرے جیسے کہ سورہ نور کے اندر آیا ہے تو کوئی حرج نہیں. البتہ یہ کہ اس میں بھی جو بچے وہ بھی کرے تو وہ آپ کے لیے اگر آئے موقع دے کر آئے پارلیمنٹ کے اندر بولے تقریر کرے رائے دے, کیا یہ ہے کہ وہ خواتین جو اس عمر سے زیادہ ہوں وہ اگر اس میں اس تھوڑی بہت لبرٹی لے بھی لیں تو میرے لڑکی کو جل دیں گی. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سارا وہ مباحات کا معاملہ ہے جس میں میری رائے کوئی حد سے آخر نہیں اور کتاب و سنت سے نہ کوئی چیز لازم ہے نہ کوئی چیز حرام ہے. ان تمام چیزوں کے اندر ہماری اوپن ڈسکشن سے بابی مشاورت سے امرہم شورا بینہم سے جو بھی فیصلہ کر لیا جائے گا وہی نظام خلافت کا دستور ہو جائے گا. میری گفتگو اس معاملے پر آ کر اب اس بحث پر ختم ہو رہی ہے. میں نے آج عہد حاضر میں نظام خلافت کا آئینی اور قانونی ڈھانچہ کیا ہوگا اس پر جو بھی میری سوچ ہے میں نے غور و فکر کیا ہے, ایک اچھے سے سوچ وچار کر رہا ہوں. میں نے علامہ اقبال کو بھی پڑھا ہے, مولانا مودودی کو بھی پڑھا ہے. میں مولانا مودودی کو بھی اس دور کے مسلمان پولیٹیکل سائنٹسٹ میں بہت مقام دیتا ہوں, اگرچہ پریکٹیکل پالیٹکس میں وہ بہت ناکام رہے اور میرا ان سے شدید اختلاف بھی ہوا جس کی بنا پر میں نے جماعت کو چھوڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک کسی سیاست کے بارے میں اسلامی ریاست کے بارے میں جو کچھ بھی ان کی چیزیں ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں. جن میں سے ایک کا تو میں نے تذکرہ کیا جس سے مجھے اختلاف ہے, ایک وہ کہ جو میں ان کی اختلاف کو قبول کرتا ہوں کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے اسلامی ریاست, آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے لیکن یہ پاپولر پارٹی ایجنسی نہیں ہے, یہ کلیکٹو پارٹی ایجنسی ابھی مسلم ہے. اقول قولی حاضر وسلم اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.